الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان ہمیں میسر بھی آیا اور ابھی وہ جاری ہے. ایک عام تصور ہے کہ 27ویں شب کے بعد جو ہے وہ تکبیر قرآن ہو جاتی ہے، دعائیں ہو جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد چھٹی، تو چھٹی کا تصور نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک غلط تصور ہے کہ 27ویں شب کے بعد لوگ اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیں اور بازاروں کے اندر رش بڑھ جائے. خریداری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی کے اندر لگ کر رمضان کی مبارک ساعتوں کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی ناقدری والی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح ایک معروف تصور ہے کہ یہ جناب جمعۃ الوداع ہے. کیوں بھائی، کیا شوال میں اگر آپ اور ہم زندہ رہیں گے تو جمعہ نہیں آئے گا؟ تو کیا اس جمعے کو ادا کرنا ہم پر لازم نہیں ہوگا؟ تو یہ جمعۃ الوداع کا کوئی تصور اس انداز سے قطعاً نہیں ہے. اسی طرح ایک بگڑا ہوا تصور ہے کہ ہاں جناب وہ اتنی ساری پوری زندگی بھر کی نمازیں قضا ہیں، بس یہ کہ 27ویں شب میں ادا کر لیں، دو رکعت ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. شاباش، 27ویں کا روزہ رکھ لو، سارے روزے ساری زندگی بھر کے قضا ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دے رکھے ہوں اور وہ 10 روپے ہاتھ پہ لا کر رکھ دے 27ویں شب میں، لو بھائی سارے لے لو، تم لیں قبول کریں گے؟ ہم عجیب مذاق لوگوں نے بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کا دین جو ہم سے تقاضے کرتا ہے، پچھلے جمعے میں بات آئی ہمارے سامنے، اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، ان فرائض کو تو رکھو ایک طرف، بس یہ وے آؤٹ نکال لو کچھ، 27ویں شب میں آ گئے اس کے بعد یہ جا اور وہ جا. وہ بھائی ایسا کوئی تصور نہیں. فرائض اپنی جگہ رہیں گے، واجبات اپنی جگہ رہیں گے، ان پر عمل لازم رہے گا، حرام سے بچنا لازم رہے گا، پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا لازم رہے گا. یہ ماہ رمضان ایک مشق کرانے کا بھی ذریعہ ہے، جہاں روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، اعتکاف کی سنت ہے، مبارک اعمال ہے، اللہ قبول فرمائے. جہاں ان کے مقاصد ہیں، جہاں ان سے روحانی ترقی ملتی ہے، جہاں ان سے اجر و ثواب ملتا ہے، جہاں ان سے گناہوں کی معافی میسر آتی ہے، وہیں یہ پورا ماہ رمضان ہمیں زندگی بھر اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے. وہ گفتگو انشاءاللہ عید کے موقع پر اس کے بعد بھی ہو جائے گی. تو یہ جو تصورات ہیں کہ 27ویں شب کے بعد رمضان ختم اور اس کے بعد تراویح بھی چھوڑ دو، نماز بھی اگر چلو آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں بازاروں میں بھیڑ لگے گی اور کاموں کے اندر بھیڑ لگے گی، یہ غلط تصور ہے. اور یہ جمعۃ الوداع کا تصور کہ الوداع کہہ رہے ہیں، بھائی کوئی تصور نہیں. اگر میں اور آپ زندہ رہے اگلے جمعے کو تو وہ جمعہ ادا کرنا بھی لازم ہوگا. یہ الوداع کا کوئی تصور قطعاً نہیں ہے. اور یہ تصور کہ 27ویں شب میں 2 رکعت ادا کر لو تو پوری زندگی کی نمازیں قضا، 27ویں شب میں یہ کر لو تو ساری زندگی کے مسئلے ختم، یہ بھی تصور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط تصورات لوگوں کے اندر معروف ہیں کہ بس ایک روزہ رکھ لو ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے. استغفر اللہ، یہ جو حرکتیں ہیں یہ کیا ہے؟ دین سے دوری کا بھی نتیجہ ہے اور یہ وے آؤٹ نکالنے والی بات ہے. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. اللہ کی جنت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ نے مشقتوں سے گھیرا ہے، مشقتوں سے گھیرا ہے. جہنم کو لذتوں سے گھیرا ہے. نافرمانی کی لذتیں اڑاتے رہو، سیدھے جہنم میں پہنچو گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا ہے اور جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. اور ہم جو ہے وہ بڑی آسانی سے چاہ دیں کہ بس ٹکٹ ملے اور سیدھا جنت کے اندر، یہ تصور درست نہیں ہے. جنت کی تمنا بھی رکھنی ہے، جنت کی دعا بھی کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر اللہ نے تقاضے دیے ہیں، ان تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے. اور وہ تقاضے 27 رمضان کو بھی ہیں، 28 کو بھی رہیں گے، 29 کو بھی رہیں گے، 30واں دن ملا اس دن بھی رہیں گے، عید کے دن بھی رہیں گے. عید کے دن آزادی تو نہیں ہے نا، ہاں نوافل کی چھوٹ دے دی گئی ہے، لیکن عید کے دن کیا نماز معاف ہے؟ کیا عید کے دن جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا عید کے دن ماں باپ کا دل دکھانا جائز ہے؟ کیا عید کے دن حرام خوری کرنا خطان نہیں؟ تو پوری زندگی ہم سے اللہ کا مطالبہ ہے. اس کے لیے آیت تلاوت ابھی کی گئی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم اس ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ایک کل ہے وہ قیامت کا معاملہ، اور ایک کل وہ ہے جو آج بھی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی موت کا معاملہ. ہم جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں، لوگ ہم میں سے نکل گزر جو ہے وہ اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے، خود دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہاں یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین ساعتیں ہیں، یہ ماہ مبارک دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، بندہ جھکتا بھی اللہ کے سامنے، مبارک بات ہے. لیکن اس سب کا حاصل کیا ہو؟ اس سب کا حاصل یہ ہو کہ میں آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بن جاؤں، اس سب کا حاصل یہ ہو کہ میں واقعتاً اللہ کا بندہ بن جاؤں، اس سب کا حاصل یہ ہے کہ میں حلال کو چھوڑوں ماہ رمضان میں روزوں میں، میں حرام کو چھوڑنے والا بن جاؤں. اس سب کا حاصل یہ ہے کہ میری زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے. سیدھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. ایک روزہ بھی ہم رکھے ہوئے ہیں، حلال چھوڑا ہوا ہے نا، ایک پوری زندگی کا روزہ ہے، وہاں حرام کو چھوڑنا ہے، وہاں نافرمانی کو چھوڑنا ہے، وہاں گناہوں کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرو، سچی توبہ. اور اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں سے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے، فرما دیجئے آپ کہ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اس کی تشریحات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین، صحابہ کرام کے اقوال تک موجود ہیں کہ شرک اور کفر بھی کر بیٹھا ہے، شرک اور کفر کیے بیٹھا ہے، وہ بھی مایوس نہ ہو. اللہ قادر ہے کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے تو بے شک سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. لیکن جہاں یہ رحمت کا اظہار اللہ فرما رہا ہے، وہاں رحمت کا مستحق بننے کا تقاضا بھی تو ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، اور اپنے آپ کو جھکا دو اس رب کے سامنے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اللہ کی رحمت میں کوئی شک نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عفوف ہے، کریم ہے، غفار ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی رحمت کا عالم کیا ہے؟ حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے. حدیث مبارک میں آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، مسلم شریف کی روایت، 100 میں سے ایک دیا مخلوق کو، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اور مخلوق سارے انسان نہیں، جنات بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، اور ان ساری مخلوقات میں اگر کوئی شفقت کے پہلو، محبت کے پہلو، رحمت کے جذبات نظر آ رہے ہیں، وہ ایک حصہ ہے. حدیث میں آیا کہ گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی ہے پریگننٹ ہوتی ہے وہ گھوڑی بھی قدم احتیاط سے رکھتی کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ جو شفقت اور رحمت ہے اس گھوڑی کی اپنے بچے کے لیے, یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. تو کروڑ ہا کروڑ, ارب ہا ارب انسان اور ان کے کتنے رشتے اور کتنی محبتیں, اور پھر انسان سے آگے بڑھ کر جنات, ان میں بھی احساسات ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, یہ ساری مخلوق میں جتنی رحمت اور شفقت کا ظہور ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. 99 حصے جس رب نے اپنے پاس رکھے ہوں گے کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہاں اس کا مستحق بننا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا ذکر ہو, اللہ ہمیں یاد رکھے. اللہ کہتے ہیں مجھے بھی تو یاد رکھو, مراد میرے احکامات کو تو یاد رکھو, میری فرما برداری کی روش تو اختیار کرو. رمضان شریف کے آغاز میں سورہ البقرہ کی آیات کا بار بار حوالہ آیا, روزے کا بھی ایک حاصل ہے قرب الہی, اس کا ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے بے شک میں قریب ہوں. کتنا قریب ہے اللہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. اللہ اکبر, جتنا ہم قریب ہیں اپنے آپ سے اس سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے. بہرحال سورہ البقرہ آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اب جب میرے اے نبی علیہ السلام میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان رکھے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ ہدایت پائیں. شرط لگائی اللہ نے, میرا حکم تو مانو, میری فرما برداری تو کرو, میری نافرمانی کو تو چھوڑو, معصیت کو تو چھوڑو, گناہوں کو تو چھوڑو, نافرمانیوں کو تو چھوڑو, تو میں تمہاری دعا قبول کروں. تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سنوں, تم بھی تو میری بات مانو. اب مجھے بتائیے, بات تو تلخ ہے لیکن ہونی چاہیے نا, رحمت کے بیان کے ساتھ وہ خوف کا پہلو بھی سامنے رہے. حدیث مبارک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. خوف کس بات کا؟ اللہ پکڑنا فرما لے, اور امید کس بات کی؟ اللہ رحمت فرمائے گا. صحابی تھے نوجوان رضی اللہ عنہ, ترمذی شریف کی روایت, ان کی وفات کا وقت قریب تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ نے ان کیفیت پوچھی, فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے, اللہ کے رسول ڈر لگتا ہے کہ اللہ پکڑ نہ فرما لے, گناہوں پر پکڑ نہ فرما لے, لیکن میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ فضل فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں, ساتھ ساتھ ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم, اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہے, تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے, اور اللہ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. لیکن دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو گناہوں کا خوف کی پکڑ نہ ہو جائے, پھر گناہوں کو چھوڑنا یہ شرط لازم ہے. یہ جو توبہ کہتے ہیں نا, سچی توبہ کیا ہے؟ توبہ کا اصل ترجمہ تو ہے پلٹ آنا, گو کہ دعا استغفار کے کلمات, توبہ اور استغفار کے کلمات قرآن حکیم میں بھی آئے, احادیث سے مبارکہ میں بھی آئے, ہم مانگتے بھی ہیں, بالکل صحیح, ہاتھ اٹھاتے اٹھا کر دعا کرنا بالکل ٹھیک ہے, آنسو بہانا یہ بھی لازم ہے, اس کا ذکر بھی آگے ہو جائے گا, لیکن اصل توبہ ہے پلٹ آنا, اور پلٹنے کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری پر آ جانا. اور یاد رکھیے کہ گناہ دو نوعیت کے ہیں, کبیرہ صغیرہ کی بحث اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرے تو گناہ ہے, جس کو انگلش میں ڈوز کہتے ہیں, کرنے والے کام وہ نہ کرے تو گناہ, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے روک دیا, ڈونٹس انگلش میں کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے روک دیا وہ کام کریں تو گناہ ہے. یعنی نماز کا حکم ہے, زکات کا حکم ہے, حلال کمانے کے چلیے حکم تعلیم دی گئی ہے, اسی طرح اور احکامات ہیں, اگر یہ حکم ادا نہ کریں پورا نہ کریں تو گناہ ہے. اور اللہ نے سود سے, بے حیائی سے, وعدہ خلافی سے, خیانت سے, رشوت سے, غیبت سے منع فرمایا, یہ کریں تو گناہ ہے. تو توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنا کس بات کی طرف؟ اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف پلٹ آنا، گناہ چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا. تو مراد فرائض و واجبات پر عمل شروع کر دو اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. حدیث مبارک میں آیا، اللہ اکبر، تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہمارے تصور ہے کہ بندہ دین کی طرف آتا ہے تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، خیر کے کام ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، اذکار ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، تسبیحات، بہت اچھی بات ہے. لیکن کلیئرٹی رہی، فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، فرض پہلے نفل بعد میں، اور فرائض پر کچھ بات پچھلے جمعے ہو چکی، لیکن گناہوں سے بچنے پر ہمارے توجہ نہیں. ہمارے فضائل اعمال تو بیان ہوتے ہیں، بالکل صحیح بیان ہوتے ہیں، یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ نیکی کرو گے تو یہ اجر ملے گا، بالکل صحیح بات ہے، تاکہ شوق پیدا ہو اور بندہ نیک عمل کرے. گناہوں سے بچنے کے فضائل بیان نہیں ہوتے، گناہوں سے بچنے کو کوئی عبادت نہیں سمجھ رہا، گناہوں سے بچنے کو کوئی نیکی نہیں سمجھتا، گناہوں سے بچنے کو کوئی تقویٰ کا تقاضا نہیں سمجھتا، گناہ سے بچنے کو کوئی اللہ کے ولی ہونے کی علامت نہیں سمجھتا. حالانکہ یاد رکھیے گا، اللہ کا غضب نیکیوں کے چھوٹنے پر نہیں بھڑکتا، اللہ کا غضب گناہوں کے ارتکاب کرنے پر بھڑکتا ہے. پچھلی قومیں مٹائی گئی گناہوں پر، شرک اور کفر پر مٹائی گئیں، ناپ تول کی کمی شعیب علیہ السلام کی قوم، ہم جنس پرستی کا گندا عمل لوط علیہ السلام کی قوم، جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون اور آل فرعون نے، اس پر ان قوموں کو مٹایا گیا، برباد کیا گیا. ہمارا یہ رجحان بنتا ہی نہیں ہوتا عام طور پر کہ بھائی گناہوں سے بچو. فضائل خوب نیکیوں کے بیان ہو رہے ہیں، نیکیوں کا خوب اجر بیان ہو رہا ہے، بالکل صحیح، اور وہ بھی پہلے جمعے میں ذکر کیا تھا، وہ افطار کرا دو کسی کو تو ثواب ملے گا، بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالی، مگر کب؟ حرام کمائی سے افطار کراؤ گے تو ثواب ملے گا؟ نہیں بھائی، پہلے فرائض واجبات پورے کرو، حرام سے بچو تو نوافل کا اجر بہت ملے گا انشاءاللہ. ہم نوافل کے چکر میں لگ گئے اور فرائض چھوڑے ہوئے، حرام کا ارتکاب اگر کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں. مجھے معلوم ہے تلخ بات لگ رہی ہے آپ کو یہ، مگر سنیں اس بات کو، کلیئرٹی رہی اس چیز کی. تو جہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا رجحان ہے وہاں گناہوں کو چھوڑنے پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اور میں اس کر اس کی فضیلتیں بیان نہیں کی جاتی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کیا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. نفل روزوں کی بات ہو رہی، جو حرام سے بچے، گناہ سے بچے، اس کا اللہ تعالیٰ کیا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور دن میں ہمیشہ نفل روزے رکھتا ہو. تو یہ ہے توبہ، اور یہ سچی توبہ لائیں تو اللہ کی شان کریمی دیکھیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بہ جائے، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ بہ جائے، یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند. اور دوسرا کون سا؟ وہ قطرہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو کا بہ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ بڑا پسند. اور سنیں، ماشاءاللہ نوجوان بھی بہت موجود ہیں، اعتکاف میں بھی ساتھی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ اجر عطا فرمائے. اور یہ بہرحال اعتکاف کی سنت ادا کرنا، یہ محلے والوں کی طرف سے ایک سنت کی ادائیگی ہے، یہ سنت موقع علی کفایہ کہتے ہیں نا اس کو، یعنی کچھ افراد محلے سے ایک مسجد میں ادا کر لیں تو سارے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. بہرحال وہ نوجوانوں کی بات میں عرض کر رہا تھا، سات قسم کے افراد اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث. سات کیٹیگریز، سات قسم کے افراد، ایک وہ ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو تنہائی میں روئے اللہ کے خوف سے، تنہائی میں روئے اللہ کے خوف سے، تنہائی میں روئے اللہ کے خوف سے، اور اس کی آنکھوں سانس ہو جاتی ہوں گی. مجمع میں تو سب کو رونا آ جاتا ہے، بہ ہی جاتے ہیں آنسو کسی نہ کسی طرح، تنہائی کا رونا، یہ خالص پھر بات اللہ کے لیے ہو جاتی، صرف خالص اللہ کے لیے. تو تنہائی میں جو روئے اللہ کے خوف سے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ رونا، اور کس قدر پسند ہے بندے کا پلٹنا. مشہور واقعہ، یہی مواقع ہوتے ہیں سنانے کے. وہ صحرا میں شخص اونٹ پر سوار جا رہا تھا، ساز و سامان بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تنہا سفر کر رہا ہے، راستے میں رکا آرام کے لیے، لیٹ گیا، سو گیا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، کھانا پینا سب غائب، اب صحرا میں تو موت ہی موت ہے اور کیا ہے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، تھک ہار کر پریشان ہو گیا، اب تو موت ہی آنی، پھر لیٹ گیا. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیغمبر سمجھا رہے بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لیٹا دوبارہ کھلی، اب جو آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے موجود ہے، اونٹ بھی موجود، کھانا پینا سامان سب موجود ہے، ہم تو کہیں گے دوبارہ زندگی مل گئی نا واپس. اب جو اس نے اونٹ کو دیکھا، ساز و سامان کو دیکھا، گویا زندگی ہی واپس مل گئی، تو انتہائی مسرت میں آ گیا، خوشی میں دیوانہ ہو گیا ہوگا. اور اس خوشی کی دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ کہہ رہا ہے اللہ کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا. الٹا کہہ گیا، غلط کہہ گیا. اور اللہ کے رسول مسکرائے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دیوانہ ہو گیا خوشی کے اندر، اور کتنا دیوانہ ہو گیا کہ الٹا کہہ رہا ہے نا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ کو کیا کہے گا، اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، الٹا کہہ گیا. اس قدر خوشی ہوئی اس کو کہ الٹا جملہ کہہ گیا، اس قدر الٹا جملہ کہہ گیا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی، اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. اور اس لوٹنے کے لیے کوئی شب ضروری نہیں ہے مخصوص، کوئی دن ضروری نہیں ہے مقصود، جب چاہو جہاں چاہو جس وقت چاہو اپنے رب کو پکارو، ڈائریکٹ ڈائلنگ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب 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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے، اے میرے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب جب پکارے گا میں اس کی پکار قبول کروں گا. ہاں مبارک ساعتوں کی اہمیت ہے، مبارک گھڑیوں کی اہمیت ہے، جمعے کا دن ہوگا، قدر کی رات ہوگی، رمضان کی گھڑیاں ہوں گی، مبارک. مگر جب جب دین اینڈ دیر بندہ اللہ کو پکارے اللہ سنتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی یہ توبہ تو آپ کی میرے اکیلے اکیلے کی ہے، مگر آپ ہمیں زمین پہ اکیلے نہیں رہ رہے، آئسولیشن میں نہیں رہ رہے. انسان انس چاہتا ہے، اسی لیے انگریزی میں سوشل اینیمل اس کو کہہ دیا گیا ہے، وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. تو آپ اور میں ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، ایک ملک ہے، ایک نظام موجود ہے، اور اس ملک والوں کو بھی توبہ کرنی ہے. اس سے کمتر بد ہمارے اجتماعی فیصلے، ہمارے اجتماعی معاملات بھی سدھریں گے. یہ جتنا بیان ہوا اللہ کی طرف رونا، اللہ کی طرف پلٹنا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ انفرادی معاملہ ہے. اور ہاں ایک اہم نقطہ، اگر بندوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہے بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. حقوق العباد کا معاملہ، بندوں کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے. مال ہڑپ کر کے بیٹھے لوٹانا پڑے گا، رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی. فقط یہ بہت حساس نقطہ ہے حقوق العباد والا، یہ پھر بھی ہے انفرادی معاملہ، اجتماعی معاملہ. حسن اتفاق ہو گیا، 27 رمضان جمعہ بھی ہے، رات ہم نے 27 شب گزاری ہے، غالب گمان ہے کہ وہی قدر کی رات ہوتی ہیں. پھر اسلاف نے لکھا کہ اگر قدر کی رات اور جمعے کی رات جمع ہو جائے تو یہ امکان اور زیادہ غالب امکان ہو جاتا ہے کہ یہ قدر کی رات. اللہ قبول فرمائے، ہماری محنت قبول فرمائے. اور اسی قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی قدر کی رات میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا. کیوں لیا تھا ہم نے؟ اللہ خطہ زمین چاہیے جہاں تیری شریعت کو نافذ کرے. اقبال کے خطوط پہلے بھی میں حوالہ دیتا رہا ہوں، قائد اعظم کو وہ چلے گئے تھے برطانیہ مسلمانوں کے کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کے لیڈرز کی حرکتوں کو دیکھ کر. اقبال نے واپس بلایا قائد اعظم کو، اور اقبال نے لکھا کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا، اسلامی شریعت کے سوا کوئی راستہ نہیں دنیا کے مسائل کے حل کا. اقبال جیسا شخص کہتا ہے، لکھا ریکارڈ پر خطوط موجود ہیں. لیکن اسلامی شریعت کیسے نافذ ہوگی جب تک کہ ہمارے پاس اپنا خطہ زمین موجود نہ ہو؟ اس کے لیے ہم نے پاکستان لیا. قائد اعظم نے بھی کلیئر کر دیا ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن، اور ہم دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر جملے ہیں. اور ہمارا اب یہ فرض ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کو سامنے رکھیں، وہاں سے رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے ہم پیش کریں. اور ہم یہ کراچی والے، ہمارے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوا، مہاجر کے نام پر کتنا اس قوم کو بیوقوف بنایا گیا، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جی بولیں بھائی، کتنا بے وقوف بنایا گیا ہمیں. آپ کے میرے باپ دادا نے ہجرت کیوں کی تھی؟ سود خوری کے معاملات چلانے تھے بھارت میں کم ہیں؟ یہ بے حیائی کے طوفان چلانے تھے بھارت میں کم ہیں؟ کیوں آئے تھے یہاں پر ہجرت کر کے؟ اب تو اس نسل میں سے شاذ ہی کوئی رہ گیا نا. 75 برس ہو گئے اس ملک کو، کوئی 80 برس کا بھی ہوگا تو 5 سال کا تو اس کو کیا یاد ہوگا الا ماشاء اللہ. اب تو وہ نسل تو گئی، مگر کچھ تو یادیں ہمارے پاس ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ اللہ خطہ دے دے تیری شریعت کو نافذ کرے، تیرے دین کو نافذ کرے، تیری کتاب کا نظام لے کر آئیں گے، تیرے نبی کی سنت کا نظام لے کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کدھر ہے وہ دین اللہ کا؟ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں آج غریب الغربا ہے. 75 برس ہو گئے، کیا ہمارے ساتھ مذاق ہوتا رہا؟ آدھا حصہ فوجی حکمراں بنے رہے، اور ان میں سے بھی ضیاء الحق نے بھی شریعت کا بڑا نام لیا. کہاں ہے شریعت؟ کہیں الا ماشاءاللہ، کچھ قوانین پاس کیے الا ماشاءاللہ. اس کے اندر بھی بہت سارے منافقت کے چور دروازے بھی تھے. وہ وفاق شریعہ عدالت کے اوپر جو پابندیاں لگائی تھی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، بزرگوں کو تو یاد ہوگا. اور آدھا حصہ ہمارے یہ سول حکمرانوں نے حکمرانی کی. یہ بڑی بڑی پارٹیاں آج ساری جمع ہیں، اور پچھلا جو عمران خان گیا اس کو بھی دیکھ لیں. اسلام کے بارے میں کوئی پیش رفت؟ بیک فٹ پہ گئے، مشرف کا دور اٹھا لیں. باقی سیاسی جماعتوں کو پہلے بھی حکمرانی ملتی رہی، ہاں یہ سیاسی تصر ہم ضرور کریں گے، ان کو حکمرانی ملی اور انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. کوئی بھی ہو ان میں سے، ہاں عدالتیں رات کو 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں، لیکن شریعت کے امور کے لیے ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں. کسی ملعونہ کو جس نے گستاخی کی وہ نبی علیہ السلام کی شان میں، اس کو دوڑانے کے لیے عدالت بھی حرکت میں آ جاتی، حکومت بھی حرکت میں آ جاتی، مگر شریعت کے لیے ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ہماری چند دینی سیاسی جماعتیں، توجہ سے الفاظ سنیے گا، چند دینی سیاسی جماعتیں اس کی حکومت کو گرانا، اس کی حکومت کو گرانا، اس کے لیے بڑی ایکٹیو ہیں، پورے پورے سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوئے کبھی؟ اور یہ الفاظ اگر آپ کو مولوی صاحب کو زیادہ جذباتی ہو گئے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ سن لیں نا، ان کی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، زہبان میں رکھے. ان کا 2018 کا بیان ہے 25 منٹ کا، اور آج کل تو ہر ایک کا ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، چیک کر لیجئے گا. علماء کی مجلس سے خطاب کیا یہی کراچی کے اندر، اور کہا میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک تحریک آپ نے ہم نے چلائی آج تک کسی منکر کے خاتمے کے لیے؟ منکر شریعت نے جن باتوں سے منع فرمایا، بڑے بڑے منکرات ہیں، سود ہے، بے حیائی، کوئی ایک تحریک آپ نے آج تک چلائی؟ جس کو چاہیے وہ کلپ ہم شیئر کروا دیں گے. ایک تحریک ہم نے نہیں چلائی کسی منکر کے خاتمے کے لیے. یہ اتنے بڑے مفتی اعظم کی طرف سے بھی یہ اس کی تائید آ رہی جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی، بعض دینی سیاسی جماعتیں، وہ اس حکومت کو گرانا، اس کو گرانا، اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا، اس پہ بڑے متحرک ہیں، شریعت کے لیے متحرک نہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے متحرک نہیں. اور آج 75 برس ہو گئے، اور عوام کا حال کیا ہے؟ ڈگ ڈگی بجانے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کراچی والا ہو، لاہور والا ہو، اسلام آباد والا ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ بڑے بڑے جلسوں کے اندر سارے موجود ہوتے ہیں. یہ ڈگ ڈگی بجانے والوں کے پیچھے، اپنے لیڈروں کے پیچھے، اپنی سیاسی قیادت کے پیچھے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے، سیلس ٹیکس کم کروانے کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا دین، میرے پرانے الفاظ ہیں، اللہ کا دین سوتیلا ہے کیا؟ ہے لاوارث ہے؟ کوئی حیثیت اس کی نہیں کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کریں؟ 75 برس ہو گئے، ملک سنبھل رہے؟ نہیں سنبھل رہا، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق در بیڑا غرق در بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور اصل وجہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، اصل وجہ یہ ہے ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے ملک لیا تھا، وہ وعدے کی ہم نے خلاف ورزی کی، اور جس کے پاس اختیار آیا اس نے بھی الا ماشاءاللہ اکا دکا کو قانون بنائے ہو تو ہوگا، اس کی نفی میں نہیں کرتا، لیکن شریعت کے احکامات کے نفاذ کے لیے الا ماشاءاللہ کوئی بھی ان میں سے کھڑا نہیں ہوگا. اور عوام کس کس کا ساتھ دیتے، کہاں کہاں کھڑے ہوتے، میں نے ذکر کر دیا. اللہ کی شریعت کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا. ایک اور نقطہ بھی ذرا ہاتھوں ہاتھ آ جائے، کل وفاقی شرعی عدالت نے اسلام آباد میں سود کے خلاف پھر فیصلہ دیا ہے، یہ پھر دیا ہے، یہ پہلے بھی آیا تھا 1991 میں، اس کے خلاف نواز شریف صاحب گئے تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کے بھائی، یو بی ایل کا کندھا لے کر، اور اسٹے لیا تھا. اس کے بعد فیڈرل شریعت سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا بھی فیصلہ آیا تھا، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، پھر جنرل مشرف نے بینچ ہی بدل لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر معاملہ وفاقی شریعت عدالت کو بھیج دیا گیا، لٹکارا معاملہ. اور الحمدللہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، وہ بھی اس کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ہماری جو جماعت ہے تنظیم اسلامی، ہم نے اس کیس کو پرسو کیا، اور یہاں ریکارڈ پر رہنا چاہیے جماعت اسلامی کے حضرات نے بھی پرسو کیا، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب جو گجرانوالہ کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک تحریک انسداد سود کا اہتمام، یعنی تحریک کا اہتمام کیا، اس کے تحت کچھ علماء کا بھی کنٹریبیوشن میں ہے. باقی ہمارے اکثر دینی طبقات کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس معاملے میں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. تو بہرحال کل وہ فیصلہ تو آیا ہے، ہم تو عرض کرتے ہیں یہ اتمام حجت ہے. 91 میں فیصلہ آیا تھا ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب چیف جسٹس سے فیڈرل شریعت کورٹ کے، پھر 1250 پیجز کا فیصلہ آیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے شریعت اپیرنٹ بینچ میں، وہ بھی شامل تھے. اور اس کے بعد اب یہ 20 سال تک معاملہ لٹکا رہا، ہم تو اس کو پرسو کرتے رہے عدالت کے اندر، 20 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا. یہ اتمام حجت ہے، مگر ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور ان کو 2/3 اکثریت سب کو ملی ہے. یہ ایک سانس میں، پچھلے حکمران کی بات کر رہا ہوں، ایک سانس میں 33 قوانین تو پاس کروا دیتے پارلیمنٹ سے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. 2/3 اکثریت جن کو ملی، اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم کے والد شریف صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس آئے تھے اپنے بیٹوں کو لے کر، جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا بھائی تمہارے بیٹوں کو سمجھاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے. ہاں ہاں جی ہم شریعت نافذ کریں گے، شریعت نافذ کریں گے. کہاں ہے شریعت؟ تو یہ مذاق اب نہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تو ختم کر دو خدا کے بندو. اس ملک میں رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، ورنہ سوچے اللہ اور رسول سے جنگ کی حالت میں ہو تو رحمتیں آ سکتی ہیں. تو کل فیصلہ بہت اچھا آیا ہے، گو کہ اس میں انہوں نے 5 سال کا ٹائم دیا، ہم سمجھتے کوئی ضرورت نہیں 5 سال کا ٹائم دینے کی، 75 سال ہو چکے. 73 کے آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا فوری ختم کیا جائے سود کو، جلد از جلد ختم کیا جائے. 73 کا آئین، آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. تو یہ ججز نے ٹائم تو ان کو زیادہ دیا، مگر جو بھی حکمراں ہوں، آج کوئی ہے کل کوئی ہے، اس کو اللہ کو جواب دینا ہے. خدا کے بندو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو ختم کرو، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. فیصلہ تو دے دیا ججز نے، وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، حکومت کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرنے کا. اور دل سے میں بات عرض کرتا ہوں، اگر حکومت امپلیمنٹ نہیں کرتی تو پھر عوام کو سوچنا پڑے گا. یہ فرسودہ نظام انتخابی سیاست کا، اور یہ فرسودہ نظام 75 برس سے چل رہا ہے، یہ چہرے بدل رہا ہے، نظام کوئی نہیں بدل رہا. اور خدا را اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں. وہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. بارہ پھر عوام کو سوچنا چاہیے، ہم ہر ایک کے کام کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے مادی حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم شریعت کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ آخر اس سے کم تر پر اجتماعی توبہ نہیں ہوگی کیا؟ یہاں شریعت نافذ ہو، اس کی جد و جہد کی جائے. ہاں جد و جہد کرنے کے مکلف ہے، موت آ جائے تو اللہ کے قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. ہم تو حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہمیں کرسی اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی شریعت چاہیے، کوئی بھی ہو کر سے بادشاہ. اور نہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جیسے ہم اپنے اور حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حق کے لیے کھڑے ہوں. کتنی عجیب بات کہنی پڑ رہی، کتنی عجیب بات کہنی پڑ رہی. وہ بھائی اللہ کی زمین، اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. اس سے کم تر پر اس قوم کی کوئی اجتماعی توبہ نہیں ہو سکتی، اور ہمارے حالات نہیں سنور سکتے. وہ سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن توبہ کی شرائط بھی سامنے رہیں. اور اس اجتماعی توبہ کے لیے حکمرانوں کو بھی محنت کرنی ہے، دینی جماعتوں کو بھی محنت کرنی ہے، اور عوام کو بھی محنت کرنی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی. بارہ وہ آیت کریمہ سنائی گئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. اللہ ہمیں انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اور اجتماعی توبہ کے لیے تن من دھن لگانے اور اجتماعیت اختیار کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.